أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. کافی عرصہ لوکل مسائل میں پھنسے رہنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑے اہم مرحلے سے تشیع گزشتہ 3-4 مہینے سے، جس کا ایک بڑا مرحلہ بہرحال ہم نے طے کر لیا، اور اسی گفتگو اور اسی بحث کو، کیونکہ بہرحال اہمیت تھی اس معاملے کی، اس لیے کافی عرصے ہم نے موضوع بحث بنا کے رکھا. ابھی تھوڑا سا ماحول کو دوبارہ انہی موضوعات پہ لانے کی ضرورت ہے کہ جو بظاہر ہمارے الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھے تھے، اپنی اہمیت کم کر بیٹھے تھے، عالمی لحاظ سے، مسلمانوں کے لحاظ سے ان کی اہمیت کم نہیں تھی، لیکن پاکستان کے شیعوں کی، یا کہیے پورا پاکستان ہی تقریباً، کچھ عرصے کے لیے ان مسائل سے نکل گیا تھا. بہرحال اسے مد نظر رکھتے ہوئے خود موضوع کی اہمیت اور ہمارا کسی اور موضوع میں زیادہ انوالو ہو جانا، طے کیا گیا کہ ہم دوبارہ سے عالمی حالات پر، خصوصاً جو کچھ شام اور جیسا کہ کہا کہ ایران کے انتخابات بھی نزدیک ہیں، تو جتنی بات انشاءاللہ اس پر ہو سکتی ہے مختصر سے ٹائم میں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ یہاں بیٹھنا جو ہے یہ انشاءاللہ وقت کا ضیاع نہ ہو. درود پڑھیں محمد والے محمد. میں شام کے موضوع پہ بہت مفصل گفتگو آج سے 3 مہینے پہلے، اور اس میں میں نے وہ تاریخچہ بیان کیا تھا کہ جتنا مجھے شام کے بارے میں علم تھا اس وقت سے لے کے، کہ جب شام ویسے مسلمانوں کے لحاظ سے معاویہ کے زمانے میں زیادہ، امیر شام کے زمانے میں زیادہ اس نے شہرت اختیار کی ہے، لیکن شام کی ویلیو آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام آنے سے پہلے بھی قیصر و کسریٰ کی جنگ ہوا کرتی تھی، دو بڑی طاقتیں اس زمانے میں، جیسے آج امریکہ اور روس طاقت رہے، اور انشاءاللہ اس وقت ہم کہیں گے کہ عالم کفر اور عالم اسلام ایک بہت بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرانے کے لیے بڑی طاقتیں شمار ہو رہی ہیں. کسی زمانے میں قیصر و کسریٰ، قیصر کا مرکز روم کہلاتا تھا، کسریٰ کا مرکز ایران کہلاتا تھا، لیکن ان کی ساری ایکٹیویٹیز کا مرکز شام تھا. اس وقت کے زمانے میں بھی قیصر کی ساری ایکٹیویٹیز، یعنی رشی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ عیسائیوں کی ساری طاقت کا محور شام تھا. شام اگر آپ آج بھی چلے جائیں تو یہ اتنا ہی، جتنا تاریخ اپنی پرانی رکھتا ہے اتنے اماکن، مقامات، مقدس سے لے کر اور تاریخی سے، جتنا چاہیں آپ شام میں جو تاریخ آپ چاہیں مسلمانوں کی یا اس سے پہلے خود عیسائیوں کی، آپ کو شام میں مل جائے گی. یعنی ایک بہت ہی قدیم علاقہ، بہت ہی اہم علاقہ، مسلمانوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ رہا، کیونکہ ہم اسے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے، شام معروف تھا، تو یہ بارڈر ہوتا تھا فلسطین کا، لبنان کا، تو سب سمجھا کرتے تھے کہ یہ جس کے پاس آیا، یعنی یہ تاریخ میں جملہ معروف رہا ہے کہ جس کے پاس یہ خطہ رہے گا وہ دنیا پر حکومت کرے گا، یہ اس جگہ کے لیے معروف رہا ہے. شامات کا لفظ استعمال ہوتا تھا، فلسطین جدا نہیں تھا، اردن جدا نہیں تھا، لبنان جدا نہیں تھا، یہ سب حصہ تھے شام کے، شام شامات کہلاتا تھا اور معروف تھا انبیاء کی سرزمین کے ساتھ ساتھ. ہم نے اسے لفظ انبیاء کی سرزمین کہا تھا، لیکن ہمارے مخالفین نے کہ جو انبیاء کی سرزمین نہیں کہنا چاہتے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کا بھی اس منطقے پر قبضہ ہو گیا وہ دنیا پر حکومت بنائے گا، یہ معروف تھا. اسی لیے اسرائیل کو بھی اسی علاقے کے اندر جگہ دی گئی ہے، جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں، جو یہودیوں نے اپنے لیے اسٹیٹ بنائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ دنیا پر حکومت کے لیے ضروری تھی کہ یہاں پر بنے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے خدا کا وعدہ ہے. بہرحال جو بھی ان کی اپنی تھیوریز ہیں، ابھی ہم فلسطین یا لبنان ہمارا یا اسرائیل ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع شام ہے. شام تاریخی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم نے کہا انبیاء کی سرزمین، انہوں نے کہا کہ دنیا پر حکومت کی سرزمین. پتہ ہے آپ کو کہ بیشتر انبیاء اسی سرزمین پر آئے، انہی علاقوں میں آئے. کوئی بات تھی ان علاقوں کی اہمیت کیوں منائی گئی، کوئی بات تھی اس میں ایسی. پر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ خلفاء کے زمانے میں یہاں کی حکومت معاویہ کے حوالے کر دی گئی. پہلے وہ ایسے گورنر رہا، بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس نے اپنی خلافت کا تعین کیا کہ یہ خلافت کی جگہ ہے، اور مولا کائنات کے مقابلے میں اس نے اس جگہ کو چن لیا. خوب، ہمارے پاس، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت اچھا ماضی اگر ہم شام کا دیکھیں تو کوئی اچھا تعارف نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو برے انداز میں لیا. اور حقیقت بھی یہی رہی کہ یہ کبھی بھی بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوا، یہاں تک کہ آخری زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں خلافت عثمانیہ کا زمانہ، جو ہم سے نزدیک آ گیا. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ سارا علاقہ، جیسے سارے مسلمان علاقے پاشاؤں کے انڈر میں تھے، پاشا، لفظ پاشا استعمال ہوتا تھا، یعنی بادشاہت کو کہا کرتے تھے، کہ جو خلافت بظاہر عنوان خلافت کا تھا لیکن حقیقت میں وہ بیچاری بادشاہت بن چکی تھی، کہ جو انقرہ اور استنبول میں، یعنی ترکی ملا، جس کا کیپٹل رہا، خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ترکی، ان لوگوں کی گورنرشپ تھی، سارا علاقہ، یہ سارا شام بھی انہیں کے انڈر میں رہا، لفظ شامات ہی استعمال ہوتا رہا. لیکن جب انگریزوں نے توڑا خلافت عثمانیہ کو اور تقسیم کیا اس علاقے کو، تو اس میں یہ ملک جو شامات تھا یہ چار حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ سرزمین چار حصوں میں، ملک نہیں، یہ سرزمین چار حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہ اردن، یہ شام، اور یہ لبنان، اور ایک شام، اردن، لبنان اور فلسطین. شام، اردن، لبنان اور فلسطین چار حصوں میں تقسیم ہو گئے. چاروں اس وقت اہمیت کے حامل ہیں. تھوڑا تھوڑا اس کے پڑوس میں بیان کر لیں، ڈائریکٹ شام پر آتا ہوں میں، لیکن تھوڑا سا پڑوس میں. اردن اس لیے بہت اہم ہے اس وقت کہ وہ واحد دروازہ بچا ہے اسرائیل کے لیے بھاگنے کا. سرزمین ملتی ہے، پتہ ہے آپ کو، دریائے اردن کا مغربی کنارہ، آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں. واحد سرزمین بچتی ہے اسرائیلیوں کے لیے فرار کی، یہودیوں کے لیے فرار کی، بلکہ یہودی لفظ استعمال خمینی بتشکن فرمایا کرتے تھے، یہودی کم کہیں، صہیونزم زیادہ کہیں، زائنسٹ زیادہ کہیں، کیونکہ سارا یہودی ہو سکتا ہے کہ صہیونی نہ ہو، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سارا صہیونی یہودی ہے. بہت سارے یہودی ہیں زائنسٹ کو نہیں مانتے، زائنزم کو نہیں مانتے، لیکن ابھی جتنا صہیونی ہے سارا یہودی. خوب، اگر زائنسٹ کے پاس، صہیونزم کے پاس، صہیونیوں کے پاس کوئی جگہ بھاگنے کی ہے تو وہ صرف اور صرف اردن کی زمین ہے. اردن میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ معاملے بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں. شام جیسے اٹھی ہوئی ہے تحریک، جیسے رہی ایک بڑی تحریک مصر کے اندر اور یمن میں اور الجزائر میں اور تونس میں، ایسے ہی اردن کی تحریک بھی اٹھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ زیادہ انفلوئنس میں ہے برطانیہ کے، خود یہاں کا شاہ حسین بھی اور اس کی وائف پتہ آپ کو برٹش ہے، اس لیے یہاں کی خبریں باہر آتی نہیں ہیں، اردن کا موضوع باہر نہیں آتا، لیکن اردن میں اتنے ہی مظاہرے ہو رہے ہیں جتنے مصر میں مظاہرے ہو رہے ہوں گے، جتنے یمن میں مظاہرے ہو رہے ہوں گے، حالات ویسے ہی ہیں اردن کے، لیکن باہر نہیں آتے. اردن کی سرزمین واحد راستہ، واحد جگہ ہے کہ جہاں سے اسرائیلی فرار کر سکتا ہے. کیوں؟ بقیہ اس کے پاس کوئی زمین نہیں بچی، اپنے لیے سمندر سمجھتا ہے وہ، کبھی سمندر میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا بھی بہت سارا علاقہ، سمندر کا بھی بہت سارا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے، جس کو آپ غزہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ سمندر چھوڑ دیں تو خشکی کے لحاظ سے اسرائیل کے پاس کوئی زمین نہیں بچی. اس کے اوپر لبنان ہے، آپ کو پتہ ہے لبنانیوں سے جو ان کے معاملات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لبنان تو ان کے لیے سرزمین ایسی ہے کہ جہاں بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اگر یہودی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں. ان کے ایک حصے پر مصر ہے اور ایک حصے پر، بہت بڑے حصے پر، شام ہے. یعنی تین یہ ملک ہو گئے، چوتھا صرف ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے خشکی کا، اور وہ ہے اردن، کہ جو انشاءاللہ جیسے کہ وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں، اور اخوان المسلمین ہی، آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہاں کے پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ ممبر رہی ہے، ابھی بھی ان کی پارلیمنٹ کے اندر ممبر ہے، معروف ہو گیا وہ ملک، کیا چار مہینے میں، تین مہینے میں، پانچ مہینے میں وہاں کا وزیر اعظم تبدیل ہوتا ہے. یعنی گزشتہ تین چار سالوں کے اندر کتنے ہی وزیر اعظم تبدیل کر چکے ہیں اب تک وہ، کیونکہ وہاں جو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اس کے خلاف بغاوت یا عوامی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بادشاہ چینج کر دیتا ہے تاکہ بات بادشاہ پر نہ آئے، اس لیے وہ تبدیل کر دیتا ہے. لیکن یہ تبدیل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان یا عوام وہاں کی انقلاب کے لیے تیار ہے. اردن، خوب، اردن کی سرزمین بھی اسی طرح کی ہو گئی. لبنان پہلے ہاتھ سے نکل چکا ہے، پتا ہے آپ کو، مصر ابھی تازہ تازہ ہاتھ سے نکلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مصر کے صحرا سینا کے جو بارڈر ملتا ہے فلسطین سے، خود اسرائیل سے یا فلسطین سے جو بارڈر ملتا ہے، صحرا سینا کہلاتا ہے وہ علاقہ جو مصر کا ہے، آج بھی وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، آج بھی یعنی آج کے دن بھی وہاں پر حادثات ہوئے ہیں۔ مسلسل وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس علاقے کے اندر ایک فوج بنائی ہوئی اسرائیل نے، صحرا سینا میں علاقہ ہے مصر کا، فوج بنائی ہوئی اسرائیل نے جو مشتمل ہے زیادہ تر عربوں کے اوپر، ہو سکتا ہے مصری عرب بھی زیادہ ہوں اس میں، انہیں کو لڑوا کے رکھتا ہے مسلسل مصر مقامی فوج سے، تاکہ جو بھی مرسی کی فوج یا وہاں مصر حکومت کی فوج آئے اس سے ٹکراتا ہے وہیں کا وہ گروپ کی جو فوج بنائی ہوئی اسرائیل نے۔ تو آج بھی وہاں پر حادثات ہوئے ہیں، آج کا دن بھی گزرا ہے تو وہاں پر حادثات تھے، بہت سارے فوجی اغوا ہوئے ہیں اس وقت گورنمنٹ کے، کہ جو اس علاقے کے اندر اغوا ہوئے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن مل جایا کرتے تھے، ابھی پھر تازہ اغوا ہوئے ہیں۔ خوب وہ صحرا سینا کو مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ یہاں کے حالات پرامن نہ ہوں، ہمیشہ نامنی رہے، ہمیشہ فساد رہے، تاکہ ہمارے پاس یہ ایک علاقہ بھی رہے۔ اور یہاں پر کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا پلانٹ لگا ہوا یہودیوں کا، دیمونہ نامی ایک بہت بڑا پلانٹ ہے، ایٹمی ری ایکٹر پلانٹ، کی جو دیمونہ یہاں پر لگا ہوا، یہاں پر نصب ہے وہ صحرا سینا میں، اس لیے بھی صحرا سینا کو اتنے سارے سے چھوڑے گا نہیں اسرائیل۔ بہرحال یہ وہ زمین ہے کہ جس کے لیے مصری مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ صحرا کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ بہرحال یہاں سے بھی راستہ آہستہ آہستہ اسرائیل کے لیے بند ہو رہا ہے، لبنان میں پہلے بند ہو چکا ہے، اردن میں مظاہرے چل رہے ہیں، حالات خراب ہیں۔ اب رہ گیا شام، شام کی موجودہ حیثیت کیا ہے؟ 2.5 کروڑ سے زیادہ کا ملک نہیں ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ کا ملک نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں جغرافیہ کے لحاظ سے 6-7 گھنٹے کے اندر پورا شام طے ہو جاتا ہے، ایک حصے سے دوسرے حصے تک جائیں 6-7 گھنٹے لگا کرتے ہیں، بس اتنا ہی لگا کرتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے، یعنی ایک دن اگر آپ 24 گھنٹے آپ دیں تو آپ پورا چکر لگا لیتے ہیں شام کا، سارے بڑے شہر دیکھ لیتے ہیں، سارے بارڈرز دیکھ لیتے ہیں، سب چیک ہو جاتا ہے، اتنا ہی چھوٹا ملک ہے وہ، کوئی اتنا بڑا ایریا نہیں ہے۔ حکومت کے اعتبار سے یہاں پر ماضی جب بھی، جتنا بھی ماضی آپ پیچھے چلے جائیں، کبھی بھی کوئی بہت اچھی حکومت نہیں بنی، کسی بھی زمانے میں جائیں کوئی بہت اچھی حکومت اس علاقے کے اندر نہیں بنی۔ جب آئی خلافت عثمانیہ کا موضوع آیا اور اس کو توڑا گیا، تو جو یہاں پر بنایا گیا سسٹم وہی باسی حکومت تھی، میں پہلے بھی اس کا تعارف کروا چکا ہوں، باس پارٹی بنائی تھی عربوں نے مل کے، سوشلسٹ پارٹی تھی، سوشلزم سے متاثر ہوئے تھے، پارٹی بنا لی تھی، اسی کی حکومت رہتی تھی، اردن میں بھی سوشلسٹ ہوا کرتے تھے، شام میں بھی سوشلسٹ ہوا کرتے تھے، اور عراق میں بھی سوشلسٹ ہوا کرتے تھے، ان سب کا آپس میں رابطہ تھا، کیونکہ شام کا بارڈر جو ہے وہ عراق سے بھی لگتا ہے۔ صدام سے پہلے کا جو بھی حکومتی سلسلہ رہا ہے، صدام سے پہلے کا سارا باسی حکومت کہلاتا تھا، باسی پارٹی کہلاتی تھی، اور ادھر خود حافظ الاسد کو بھی باس پارٹی کا ہی آدمی کہا جاتا تھا، حافظ الاسد کو جو بشار کا باپ تھا، باس پارٹی نے اس علاقے میں حکومت بنائی خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد۔ بہت اچھا رویہ نہیں تھا جب یہ آئے تھے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب یہ آیا تھا ڈکٹیٹر تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، بغاوت کے ذریعے سے شام پر قبضہ کیا تھا بشار حافظ الاسد نے، لیکن جب سے جھگڑا شروع ہوا اسرائیل سے، شام نے مصر کی طرح، اردن کی طرح، لبنان کی طرح بہت فعال کردار ادا کیا اسرائیل کے خلاف، تینوں نے ساتھ چھوڑ دیا ایک جگہ آ کے۔ مصر پتا آپ کو 78 کیمپ ڈیوڈ معاہدہ الگ ہو گیا اس جہادی گروہ سے جو اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہے تھے، سسٹم الگ کر لیا انہوں نے۔ اردن نے آہستہ آہستہ بغاوت کی، الگ ہو گیا، چھوڑ دیا اس نے بھی اس جہاد کو۔ اور لبنان وہ پہلے اتنا چھوٹا تھا، اتنے مسائل و مشکلات تھیں کہ پہلے کوئی بہت بڑی آرمی نہیں تھی کہ لبنان کو بہت بڑی جنگ کر رہا تھا۔ لبنان کے اندر بس ایک بارڈر استعمال ہوتا تھا، خود لبنان ایسی پاور نہیں تھی کہ فوج اپنی استعمال کرے اسرائیل کے خلاف، لیکن کیونکہ وہاں کی حکومت بھی عیسائی حکومت ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی تقریباً صلح کر لی تھی اسرائیل سے۔ یہ سب 78 سے لے کر 82-83 تک ہو گیا تھا۔ 82-83 کے بعد اسرائیل کو یقین تھا کہ جب سارے ملکوں نے ہماری برتری کو قبول کر لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ عرب دنیا کے سارے ممالک آہستہ آہستہ اسرائیل سے صرف سفارتی تعلقات نہیں، حتیٰ کہ تجارتی تعلقات بھی شروع کر چکے ہیں، یعنی یہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں انہوں نے، حتیٰ کہ اب جو آخری خبریں وہ بہت ہی بری ہیں کہ دفاعی معاہدے بھی کر لیے ہیں عرب دنیا نے، کہ جن کا اصل جھگڑا تھا، کہ جن کی اصل میں سرزمین لی گئی تھی، اصل میں تو ان کو برا ماننا چاہیے تھا کہ کیوں 60,000 فلسطینی، 60 لاکھ فلسطینیوں کو ملک سے باہر نکالا ہوا ہے، 60 لاکھ فلسطینیوں کو. لیکن بہرحال ان عربوں نے آہستہ آہستہ نہ صرف سفارتی، تجارتی اور اب دفاعی معاہدے اسرائیل کے ساتھ کر لیے ہیں. تو جب ایک ایک کر کے سارے ملک، عرب دنیا تقریباً اسرائیل کے پاکٹ میں چلی گئی، رہ گیا شام. عرب دنیا کی بات ہو رہی ہے، جس نے ابھی تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا. ویسے سعودی عربیہ نے بھی بظاہر اسرائیل کو قبول نہیں کیا ہے، ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ انہوں نے ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، سعودی عرب نے بھی. لیکن جو حقیقت ہے وہ شام ہے. شام نے ابھی تک حقیقی انداز میں اسرائیل کو ایز اے ملک تسلیم نہیں کیا. شام کا ایک بہت بڑا علاقہ جولان کی پہاڑیاں، جو ابھی تک اسرائیل کے پاس ہیں، جیسے لبنان کا جنوبی لبنان تھا جو لے لیا گیا واپس، دریا اردن کا مغربی کنارہ جو آج تک نہیں لے سکے، اردن کا ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہے، صحرا سینا کی جو ہے مصر کا لیکن اسرائیل کے پاس ہے، ایسے ہی ایک علاقہ شام کا جولان کی پہاڑیاں کہ جو ابھی تک اسرائیل کے پاس. اب وہ بیچارے کیا لیتے، کمزور ملک ہے، میں بتایا 2.5 کروڑ ٹوٹل آبادی ہو، ڈپینڈ کرتے ہوں ہر چیز میں رشیا کی طرف، امریکہ کی طرف ڈپینڈ کرتے تھے، کسی چیز میں بھی خود کفیل نہیں تھے، ملک کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں. جغرافیائی لحاظ سے بہت خوبصورت ایک علاقہ ہے، لیکن اس کے پانی کا جو اصل منبع تھا وہ خود جولان تھا، جولان کے پانی کے چشموں کو اسرائیل نے اپنی طرف موڑ دیا ہے. اس کے بعد سے خود پانی کا بحران، اس ملک میں پانی کا بحران ہے، جبکہ فرات اس میں آتی ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ فرات جو ہے وہ اس میں بھی آتی ہے، وہ فرات جسے مولا کائنات نے جھگڑا کیا تھا شام کے فوجیوں سے، شامی فوجیوں سے، وہ فرات ان کے ملک میں تھی، لیکن وہ زیادہ تر شمالی علاقوں میں نیچے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جنوبی علاقوں میں پانی کا بہت بڑا، یعنی خود دمشق میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دمشق جولان کے نزدیک تھا اور جولان کے پانی کے رخ کو موڑ دیا ہے جولان پہ قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل نے. بہت زیادہ غنی ملک نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، ٹیورزم تھا، مضبوط ٹیورزم تھا، اور وہ بھی مرکز ہونے کی وجہ سے، جو پہلے اسلام کا اس سے پہلے عیسائیت کا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اہمیت تھی ٹورزم کی. بہرحال وہ بھی آہستہ آہستہ ان حالات نے جو 2 سال سے بنے ہوئے ختم ہو گیا ہے. ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے اس ملک کو، اپنے بجٹ کو ہی بنانے کے لیے ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، جیسے مصر کو، جبکہ مصر چاہے تو غنی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جو گزشتہ حالات ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. شام 82 سے لے کر آج تک اسرائیل کی بات کو نہیں مانا اور اسرائیل کو ایز اے ملک تسلیم نہیں کیا. جولان کی پہاڑیوں پر مسلسل اس نے اپنا دعویٰ جاری رکھا کہ ہمیں جولان کی پہاڑیاں چاہیے، ہمیں یہ علاقہ واپس چاہیے. جب پوری اسلامی دنیا کے اندر بیداری کی لہر دوڑی تو یہ پورا پلان کر کے شام کے حالات کو خراب کر دیا گیا کہ یہاں پر بھی عوامی جدوجہد ہے. اچھا شروع میں ہوا بھی ایسا ہی ہے، عوام کو بیوقوف بنا کے روڈوں پہ لے آئے تھے، عوام یہی سمجھ رہی تھی کہ واقعی شاید ہمیں بھی اسی طریقے سے آزادی ملنے والی ہے اور ہم بھی ویسے ہی آئیں گے، لیکن وہ بعد میں چلا کہ نہیں، یہ ساری لوکل جدوجہد نہیں تھی، یہ خود عوام کے درمیان یا ان کے اندر سے نکلی ہوئی بات نہیں تھی، یہ سب انہوں نے امپورٹ کیا تھا، باہر سے آیا تھا، کہا گیا کہ آپ بھی آزادی حاصل کریں، آپ بھی جو ہیں وہ اس بشار سے نجات پائیں، ہم ایک جمہوری نظام یہاں پر لے کر آئیں گے. شروع میں سارے نعرے دیے گئے عوام کو باہر لانے کے لیے، پتا ہے کہ اخوان المسلمین کو استعمال کیا گیا، جیسے ہر جگہ پر اخوان تھی ویسے یہاں پر بھی تھی، اس فرق کے ساتھ یہاں کی اخوان میں پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں آپ کو کہ یہ ہر ملک کے اندر ویسے بظاہر نعرہ لگاتے ہیں کہ مرکز ان کا مصر ہے، یہ سب کے سب مربوط ہیں، لیکن اب ایسا رہا نہیں ہے، ہر جگہ کی اخوان تقریباً آزاد ہو گئی، اپنے فیصلے خود کرتی ہے. یہاں کی اخوان بھی اپنے فیصلے خود کر رہی تھی، یہ زیادہ تر قطر سے مربوط رہے. یہاں کی اخوان پتا ہے آپ کو، قطر میں جو قرضاوی نامی اس وقت مفتی، سب سے بڑا مفتی معروف ہو گیا ہے، سب سے زیادہ فتوی دے رہا ہوں، بتایا تھا میں نے آپ کو شام میں بھی مسلمانوں کے خلاف یا علویوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف سب سے زیادہ فتوی اس نے دیے کہ ان کا قتل عام جائز ہے، ان کی گردنیں کاٹنا جائز ہے، ان کی خواتین کو اٹھا لے جانا جائز ہے، یہ سارے فتوی قرضاوی کے دیے ہوئے ہیں. وہ ایک قطری میں کہ جس کی سب سے زیادہ یہاں پہ تقلید ہوتی ہے اس علاقے کے اندر قرضاوی کی، اس نے بہرحال وہی اسی طریقے سے سارا سلسلہ اخوان کو آرڈر دیتا رہا کہ ہاں ٹھیک ہے قتل عام کرو، علاقہ خالی کراؤ، آرمی کا قتل عام کرو، جو عوام تمہارا ساتھ نہ دے اس کا قتل عام کرو. یہ سارے فتوے ان کو شروع میں مل گئے تھے. یہاں پہ آغاز عوام سے ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چند مہینے ہی گزرے تھے کہ عوام کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ اسلامی بیداری کی تحریک نہیں ہے جو مصر میں اٹھی ہوئی ہے، جو اردن میں اٹھی ہوئی ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اس قتل عام کو دیکھتے ہوئے اس گھنوں نے جرموں کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے کیا. دیکھیں آپ کے پاس بھی دلائل ہونے چاہیے. آپ کہیں نہیں تو وہاں پر بھی تو عوامی بیداری اٹھی مصر کے اندر, یہاں بھی عوامی بیداری تھی. میں کہوں گا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہاں پر کب ایسا ہوا کہ لوگوں نے مسلح جدوجہد کی ہے, کب ہوا؟ یمن تو آج تک مسلح جدوجہد پر راضی نہیں ہو رہا, جبکہ آج ان کو ڈھائی سال پورا ہو رہا ہے. بحرین ابھی تک مسلح جدوجہد نہیں کر رہا, ڈھائی سال پورا ہو رہا ہے. مصر میں مسلح جدوجہد نہیں ہوئی ہے, عوام نے روڈوں پہ مین, آپ کو پتا ہے مین راؤنڈ اباؤٹس کو, وہ بھی کیپٹلس کے اندر جا کے ان پہ, کہیں تحریر نام تھا, کہیں لولو نام تھا, کہیں کچھ نام تھا, جا کے ان کیپٹلس کو گھیرتے تھے اور کہتے تھے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں, ہم خیموں میں بیٹھے ہوئے, ہم اس حکومت کی تبدیلی کے بغیر جائیں گے نہیں گھر. کہاں پر مسلح جدوجہد شروع کی؟ لیکن میں شام پہلے دن سے مسلح جدوجہد ہے. تو عوام شروع میں سنجیدہ ہوئی کہ شاید ایسا ہی ہے, لیکن جب پوری دنیا کے انقلابات دیکھے اور یہاں کی روش دیکھی تو پھر عوام دور ہو گئی. اب انہیں عوام کی ضرورت پڑی کہ کہاں سے لائیں پبلک, لڑے گا کون؟ انہوں نے باہر سے لانا شروع کیے. پتا ہے آپ کو بہت بڑے پیمانے پاکستان اور افغانستان, بہت بڑے پیمانے پر پاکستان اور افغانستان کہ جہاں کا فوجی وہاں لڑنے کے لیے گیا ہے, لیکن انہوں نے کوئی عرب دنیا نہیں چھوڑی. جب سارے جمع کر لیے, لوگ کم ہوئے, اب کیا کریں؟ کہا جتنے جیل ہیں سب خالی کرو. اب یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں نا, یہ سب لیک ہو چکا ہے, چاہے وکی لیک کے ذریعے سے لیک ہوا ہو یا کہیں اور سے لیک ہوا ہو, یہ ساری چیزیں لیک ہو چکی ہیں. سب اس وقت آپ کو, اگر آپ کسی بھی ہیڈنگ کو لکھیں گے, سب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. کیا انہوں نے سارے جیل خالی کیے کہاں کے؟ اگر یمن کے اندر جیلوں میں لوگ تھے, ان کو جا کے کہا کہ آپ کو آزادی مل جائے گی, اور اس کے چار چار چھ چھ ہزار ڈالر بھی ملے پر منتھ. کا کرنا کیا ہے؟ کہا ایک حکومت, ایک ظالم حکومت, اس کو گرانا ہے. انہوں نے کہا اچھا, شروع میں تو بیوقوف بنے کہ اچھا ایسا ہی ہوگا, یہاں پر آئے تو پھر یہاں پر آگے آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگ گئے. بہت سارے لوگ واپس بھی چلے گئے, لیکن پھر رنگ میں رنگ گئے کہ اچھا یہی ہوگا. جیل خالی کی, یعنی پہلے وہ سارے جہادی کہ جو پوری دنیا میں خود القاعدہ کے نام پہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ نام ہے, صرف نام استعمال ہو رہا ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اس کا صرف ایک نام استعمال ہوتا ہے. پہلے وہ جو القاعدہ کے نام پہ بیوقوف بنا کے دنیا کے اندر ایک مجاہدین کا گروہ بنایا تھا, پہلے ان کو خالی کیا, سب کو لے کے پہنچے. پھر جب ان کی تعداد کم پڑ گئی, جیل خالی کیے گئے. تیسرا مرحلہ, یعنی پہلے مرحلے میں نے کہا افغانستان اور پاکستان کے مجاہدین, جو بہت بیچارے زیادہ تر فری میسنس ہیں, مفت مزدور ہیں, کوئی پیسہ نہیں لے رہے, چلے جا رہے ہیں جہاد کے لیے, بہت سارے ایسے لوگ چلے گئے. اس کے دوسرے مرحلے میں, دوسرے نمبر میں انہوں نے وہ سارے القاعدہ کے والے مجاہدین, اور تیسرے مرحلے میں ساری جیلیں خالی کی ہیں. 60 سے 70 ہزار لوگ پہنچائے انہوں نے پوری دنیا سے. 60-70 ہزار آدمیوں کی ہجرت کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, یعنی اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کتنے سازشیں اور کس قدر اس کو چھپانا پڑتا ہے, یہ خود ایک سائنس ہے پوری. کسی اور اس پر, یعنی اس پر بحث ہو سکتی ہے, الحمدللہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن کسی اور وقت, کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے, کیسے کس طرح شوشے چھوڑے جاتے ہیں دنیا کے اندر, اور پھر اس شوشے کے اندر ہی سب سارا کام کیا جاتا ہے, کیسے دنیا کی مسلمانوں کی توجہ کو ایک طرف لگایا جاتا ہے اور پھر ایک اور طرف کام کیا جاتا ہے. یہ سارا کام انہوں نے کیا, 70 ہزار مجاہدین پہنچا دیے, جنگ شروع ہو گئی, دو بدو عوام ہٹ گئی. اب ادھر سے بظاہر جو وہ لوگ کہتے ہیں مجاہدین آئے ہوئے دنیا سے, اور ادھر سے شامی حکومت مار رہی ہے. یہ اگر آپ اخبارات پڑھ رہے ہیں, اور خصوصاً اگر آپ صرف ایک اخبار, یعنی ہمارے پاکستان کے اندر اگر صرف ایک اخبار امت آپ دیکھ لیا کریں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. امت وہی اصطلاح استعمال کرے گا جو اس کو اسرائیل نے کہا ہے یا جو اس کو امریکہ نے کہا ہے, اصطلاح ہمیشہ وہ استعمال کرے گا کہ وہاں سے کہیں گے مجاہدین, عوامی فوج, حریت کی فوج, آزادی کی فوج, یعنی ان لوگوں کو یہ کہیں گے. اور ادھر سے شامی حکومت, شامی فوجیں, ظالم فوجیں, ڈکٹیٹرز کی فوجیں, یہ سب لڑ رہی ہیں, جبکہ بالکل الٹا ہے, بالکل الٹا ہے. عوام کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو. اگر آپ وہاں کی عوام کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور عوام آج ہی دیکھنا چاہتے ہیں, آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, شاید پریس ٹی وی, وہ بھی بہت کم ویڈیوز باہر آتی ہیں, لیکن اگر پریس ٹی وی دیکھیں تو وہ دکھائے گا آپ کو, یا کوئی اور اسی طرح کا میڈیا, لبنان کو اگر آپ دیکھتے ہو, لیکن آپ چاہیں الجزیرہ, بی بی سی یا معروف اور کوئی چینل, حتیٰ پاکستان کے سارے چینلز, کوئی آپ کو حقائق نہیں دکھائے گا. کوئی عوامی جدوجہد نہیں رہی, بہت زیادہ محدود ہو گئی ہے. ان لائے ہوئے باہر سے مجاہدین, جن کو وہ مجاہدین کہتے ہیں, کرائے کے قاتل ہیں سارے, ان کو لا کے یہ جہاد کا نام دیا گیا. شکست ہونا شروع ہوئی, پہ در پہ شکستیں کھائی ہیں انہوں نے. پہلے کیوں نہیں بہت سخت گرپ گورنمنٹ نے ان کے اوپر کی؟ کیونکہ وہ ان کو ٹائم دے رہی تھی, اور پلس عوام کو سمجھانا بھی تھا کہ یہ کوئی آزادی والے گروہ نہیں ہیں, یہ آپ کو نجات دینے والے گروہ نہیں ہیں, یہ مقامی اور لوکل لوگ نہیں ہیں. اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ فری ہینڈ دیا گیا تھا شروع میں, کہ ان کی ہمت بڑی اور دا دمشق تک آ گئے، ہمت بڑی اور سید زینب تک آ گئے، 13 کلومیٹر دمشق سے اور اندر کی طرف 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سید زینب جہاں پر بی بی کا حرم ہے، علاقے کا نام سید زینب ہے، سید زینب سے لے کے اور دمشق 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں تک آ گئے، اس کے بعد ایئرپورٹ پہنچ گئے دمشق، یہ حمص، یہ حلب، یہ عدلب اور یہ رقہ اور رق، یہ سارے علاقے تو چلے ہی گئے تھے ان کے ہاتھوں میں، میں بات کر رہا ہوں کیپٹل اور کیپٹل کے اطراف، یہ سارا جان بوجھ کے کیا گیا، اور آخر کار وہ دھماکہ ہو گیا جس میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ ہینڈ تھا تقریباً بشار الاسد کا، جو شہید ہو گیا، بڑا آدمی شہید ہوا ہے، بہت بڑی شخصیت شہید ہوئی ہے، اب تو میں نام بھی اس کا بھول گیا ہوں، آصف عارف یا عارف آصف کر کے اس کا کوئی نام تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جب وہ رائٹ ہینڈ شہید ہوتا ہے اس کے ساتھ وزیر دفاع شہید ہوتا ہے، اور تقریباً ان کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف شہید ہو جاتا ہے، یہ 3-4 بڑی شخصیات شہید ہوتی ہیں، بشار کو بھی شہید ہو جانا تھا اگر اس پروگرام میں وہ آ جاتے، وہ اتفاق اس میٹنگ میں آئے نہیں تھے، یعنی اس قدر اندر نفوذ کر لیا تھا کہ داخلی سطح پہ ہی وہ بم استعمال ہو گیا، اندر وہ بم لگا دیا گیا کہ جس سے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے، بہرحال یہ ایک فری ہینڈ دیا گیا، جب عوام کی سمجھ میں بات آ گئی اس کے بعد پھر ان پہ سختی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے علاقے واپس لیے گئے، مجاہدین نے جو نام کے مجاہدین تھے بھاگنا شروع کر دیا، کچھ علاقائی سرحدی علاقوں میں چلے گئے، اور کچھ ان ملکوں میں داخل ہونا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے ان کی سپورٹ کی تھی، سعودی عربیہ، قطر اور ترکی، 3 اسلامی ملک کے جو ان مجاہدین کو لانے کا کام کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں، ان کے مالی امداد کا کام کر رہے ہیں، اور شام میں اسلحہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے چاہا عراق بھی ہمارا ساتھ دے، مالکی نے منع کر دیا، انہوں نے چاہا اردن بھی ہمارا ساتھ دے، عوام نے نہیں ہونے دیا، ان دو ملکوں نے ہونے نہیں دیا، ترکی کا بارڈر ان کو مل گیا، پھر لبنان کے اندر آسان نہیں تھا، انہوں نے وہی جو پرانا وزیر اعظم ہے رفیق حریری کا بیٹا سعد حریری، اس کو استعمال کیا، سعد حریری کے ذریعے سے اسلحے کو بھی اور مجاہدین کو بھی شام میں پہنچانا شروع کیا، اور ابھی بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مسلسل وہیں سے مجاہدین آ رہے ہیں، یا ترکی سے داخل ہو رہے ہیں یا لبنان سے داخل ہو رہے ہیں، حزب اللہ نے بھی جان بوجھ کے اس راستے کو کھولا رکھا، چھوڑ دیا تھا تاکہ دنیا کو حقائق پتہ چلیں کہ ہو کیا رہا ہے، لوکل نہیں لڑ رہا، وہ موویز بناتے تھے حزب اللہ، سب پتہ تھا، وہ پھر بعد میں اپنے چینلز پہ دے دیا کرتے ہیں، المنار کے اوپر دینے کی وجہ سے اب لبنان کی قوم بالکل آگاہ ہے، ان تمام مسائل سے آگاہ ہے کہ کون لڑنے جا رہا ہے، کیوں لڑنے جا رہا ہے، ساری باتیں پتہ ہیں، کیوں نے جان بوجھ کے کیا تھا، آ گیا دنیا کا سارا مجاہدین لڑنے کے لیے، جنگ شروع ہو گئی، گرپ مضبوط کی گئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں آج پھر کر رہا ہوں کہ یہ بشار کی صرف ایک حالت میں شکست کھا سکتا ہے، اور وہ اس کی شہادت، خدا نہ کرے اگر بشار شہید ہوتے ہیں تو امکان ہے، لیکن اگر بشار زندہ رہے کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ حکومت ہاتھ سے نکلے، عوام اب ساتھ دے رہی ہے، اب عوام کی فورسز بن گئی ہیں، علاقہ خالی کرواتے ہیں، عوام کو ٹریننگ دے دیتے ہیں، پہلے بھی وہ 2 سال کی ٹریننگ وہاں پر آرمی کی ٹریننگ اجباری ہے، پتہ ہے آپ کو، جیسے کہ بہت ساری دنیا کے اندر ہے، ایران کے اندر بھی ہے کہ ہر انٹر کے بعد کالج اور یونیورسٹی جانے سے پہلے 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہر ایرانی کو، اسی طرح ہر لبنانی کو، اسی طرح ہر شامی کو، بہت سارے ملکوں میں ہے، اردن کے اندر بھی یہی ہے، تو یہ پہلے بھی ٹرینڈ ہوتے تھے، 2 سال کی ٹریننگ سب کے پاس ہے، یعنی فوجی ٹریننگ ان کے پاس ہوتی ہے، فوجی جوان ہوتے ہیں، لیکن ان کو اور ایکسٹرا ٹریننگ دے کے اب علاقے خالی کرواتی ہے آرمی، اور وہ علاقہ حوالے کر دیتی ہے وہاں کی مقامی فوج کے، جو وہ بناتے ہیں، خود عوام فوج بناتی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک بات پہنچ گئی ہے، یعنی بڑے شہروں سے نکل کے چھوٹے گاؤں تک پہنچ گئی ہے، جب انہوں نے دیکھا شکست ہو رہی ہے تو پھر وہی حربہ استعمال کیا جس کی میں پہلے بھی بتا چکا تھا، پیشنگوئی کر چکا تھا کہ یہی ہوگا، 3-4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ اب یہی ہونا ہے کہ اب یہ کریں گے، جب یہ شکست کھا جائیں گے عوامی علاقوں میں جیسے انہوں نے عراق میں کھائی ہے، تو پھر وہ دھماکے کرتے ہیں، جب دھماکوں کا مرحلہ شروع ہو جائے سمجھ جائیں کہ اب ان کے پاس فوجی یا وہ گروہ نہیں بچے کہ جو پہلے گروہی صورت میں چڑھائی کی بات کرتے تھے، گروہوں کی صورت میں قبضے کی بات کیا کرتے تھے، اب وہ گروہ ختم ہو گئے، اب وہ فوج ختم ہو گئی ہے، اب وہ آرمی کا انداز نہیں رہا، اب یہ چھاپا مار کاروائیوں پر آ گئے، اب یہ چھپ گئے، اب انہوں نے مختلف علاقوں میں پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ گاڑیاں تیار کرتے ہیں، بم سے لیس کرتے ہیں اس کو، ایکسپلوزو میٹلز لگاتے ہیں اور لے جا کے دھڑام سے اس کو پھاڑ دیتے ہیں، C4 کہیں فلاں کہیں فلاں، اور یہ کہاں پر، زیادہ تر عوامی علاقوں میں، بازاروں میں پھاڑ لیں، اسکول کے سامنے پھاڑ لیں، اگر آپ نے آخری خبریں دیکھی ہوں تو، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ فوجیوں کو مار رہے ہوں، حکومتی لوگوں کو مار رہے ہوں، اب یہ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ابھی جو کل کی ویڈیوز ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں، پوری عوام کو پہلے ایک جگہ پر جمع کیا، یعنی ایک دم سامنے آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا اس مین راؤنڈ اباؤٹ کو، اور جتنے لوگ ہاتھ میں آئے سب کو لا کے بیچ میں بیٹھا دیا اور سب سے پوچھنا شروع کر دیا. اب عوام بیچاری وہاں پر ابھی فورس پہنچ نہیں پا رہی ہے, یہ سب آدھے پون گھنٹے کے اندر ساری کاروائی ہے. کسی کو ابھی لوگ اوپر سے دیکھ رہے ہیں, فلیٹ سے جھانک رہے ہیں نیچے ہو کیا رہا ہے, راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے, سب سے پوچھ رہے ہیں, خود سارے نقاب لگائے ہوئے ہیں, ہاں بشار کے ساتھ ہو یا فلاں کے ساتھ ہو. اب لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کون سا گروپ آگے ہم سے پوچھ رہا ہے, یعنی بہت طریقے سے آگے پوچھ رہے ہیں. کیا عوام کو بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کون سا گروپ ہم سے پوچھ رہا ہے, ہمیں جواب کیا دینا ہے, ہم کہیں بشار کے ساتھ ہیں یا ہم کہیں بشار کے مخالف ہیں. ابھی ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا, لیکن انہوں نے 8-10 آدمی الگ کیے اور آدھے پون گھنٹے کے اندر کاروائی کر دی. دوڑ 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 عوام کے سامنے, روڈ کے اوپر عوام کے سامنے سب کو گولیاں مار دی. کل کا واقعہ آج پوری میڈیا میں بھی واقعہ اچھلا ہوا ہے, اسلامی میڈیا میں نہ آپ کو جیو دکھائے گا, نہ آپ کو اروائی دکھائے گا, نہ یہ پاکستان کا کوئی میڈیا, نہ کوئی انگریزوں کا میڈیا, کوئی نہیں دکھائے گا آپ کو. اسلامی میڈیا میں ساری باتیں, یا شاید کوئی سائٹ کے اوپر کہیں آ جائے تو آ جائے. آج کا یعنی کل کا واقعہ جو آج پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. اب یہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہیں, عوام سے بدلے لے رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیا, دھماکے کر رہے ہیں. دھماکہ مرحلہ ہوتا ہی ہوا ہے, جیسے عراق میں ہو رہا ہے, جیسے یہاں پر شروع ہو چکا ہے, کہ جب یہ کمزور پڑتے ہیں, کمزور لوگوں کی ہی یہ طریقہ کار ہے, کمزور لوگوں کی یہ روش ہے, مضبوط لوگوں کی نہیں ہے, کمزور لوگوں کی روش ہے, کہ اس طرح سے عوام کو جا کے بے گناہ عوام کو مارتے ہیں. اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. اچھا, جو بڑی کوشش رہی ہے ٹیکنیکلی, جو بہت کوشش کرتے رہے ہیں کہ اپنی اس شکست کو ایران کے اور لبنان کے ذمے لکھیں. آپ کو شکست ہو رہی ہے, شام کی حکومت تو کوئی حکومت ہی نہیں تھی, کوئی اتنی مضبوط گورنمنٹ نہیں تھی, آرمی کو اتنی مضبوط گورنمنٹ آرمی نہیں تھی, ٹریننگ کو اتنی مضبوط ٹریننگ نہیں تھی, اسلحہ اتنا زیادہ نہیں تھا, میزائل اتنے نہیں تھے, آپ سب کچھ پتا ہے دنیا کو. تو پھر دنیا میں بدنامی بہت ہو رہی ہے کہ بھائی امریکہ بھی چاہ رہا ہے, برطانیہ بھی چاہ رہا ہے اور اسرائیل بھی چاہ رہا ہے, دوسرے لفظوں میں پورا یورپ چاہ رہا ہے, نیٹو پاور چاہ رہی ہیں, یعنی اس کا مطلب پوری آدھی دنیا کہہ سکتے ہیں کہ آدھی دنیا چاہ رہی ہے, جو اوپر یورپینز کہلاتے ہیں, امریکنز کہلاتے ہیں, اور ادھر آ جائیں نیچے عرب دنیا ساری کی ساری چاہ رہی ہے گورنمنٹ گرا لیں. 2 سال ہو گئے اور آپ ایک حکومت نہیں گرا پا رہے, پوری دنیا سے مجاہدین آپ نے جمع کر دیا ہے, سب کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیا, اور ہر ایک اسلحہ نہ صرف دے دیا بلکہ اجازت دے دی جس طرح سے چاہو مارو, جس طرح سے چاہو قتل عام کرو. پھر دنیا میں سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں کامیابی مل رہی, تو کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور لبنان ان کے پیچھے ہیں. اور کیا جواب دیں, ہم تو کامیاب ہو جائیں گے اگر لبنان کو اور ایران کو ہٹا لیں. تو میڈیا میں بات یہاں سے شروع کر دیں کہ اگر ایرانی فوجیں ساتھ نہ دے رہی ہوں, ایرانی نہ ہوں, ایرانی ٹروپس نہ ہوں, اگر لبنانی نہ ہو, حزب اللہ نہ ہو, فلاں نہ ہو, یہاں سے شروع کرتا ہے, یعنی الجزیرہ یا بی بی سی عربی جب بات شروع کرتا ہے یہاں سے شروع کرتا ہے کہ اگر یہ سب نہ ہوتے تو عوامی جدوجہد کامیاب ہو چکی ہوتی. عوامی جدوجہد کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے لبنانی آئے ہوئے, یہاں سے ایرانی آئے ہوئے. اب یہ پروپیگنڈا ہے ان کا. خوب میڈیا پورا دنیا کا پہنچ جاتا ہے, دکھاؤ لبنانی, دکھاؤ ایرانی, اور نظر بھی نہ آئے. اب کیا کریں, جواب کیا دیں, کیونکہ اظہر ابراہیمی جو یو این او نے نمائندہ بنایا ہے کہ جا کے دیکھو کس نے ایٹمک یا جو بم استعمال ہوا ہے کیمیکل, وہ کس نے استعمال کیا ہے. اب وہ نمائندے آتے ہیں تو اس کے ساتھ پورا صحافی دنیا آتی ہے. جب وہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بھائی ڈھونڈو, اب بشار اجازت دیتا ہے کہ پورے شام, پورے لبنان میں جہاں جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, بارڈرز تک جا کے دیکھو کہاں ہیں وہ ایرانی, کہاں ہیں وہ لبنانی, کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو تم پروپیگنڈا کرتے ہو گے لڑ لیں. جب وہ نہیں ملتے تو کیا کریں. خوب یہ جو صحابیوں کی قبر کو اکھاڑنے کا کام شروع کیا ہے نا انہوں نے, حرم کو گرانے کا کام شروع کیا ہے, یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لبنانی آئیں, یہ چاہتے ہیں کہ ایرانی آئیں, یہ وہاں کے لوکل لوگوں کو یعنی وہاں کے لوکل لوگوں کو سزا نہیں دی جا رہی ہے, ان پہ سختی نہیں ہو رہی ہے, ان کے لیے کوئی ابھی اتنے زیادہ خود حجر بن عدی کی حیثیت اور شخصیت ابھی خود ان کے لیے کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہے. کیا ہم کہیں کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی شام کی عوام کے لیے حجر ابن عدی کی؟ نہیں, شام کے لوگوں کے لیے, یعنی میں خود 3-4 سال وہاں پہ رہا ہوں اور اس کے بعد بھی ایک آدھ دفعہ چکر لگایا ہے, مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک وہ حرم بہت مظلوم حرم ہے, اس شخصیت کا حرم بہت مظلوم حرم ہے. یعنی شیعہ 1% سے زیادہ نہیں ہے, الوی اور نصیری کو اتنا زیارتوں پر اعتماد, بھروسہ یا اعتماد یا عقیدہ نہیں رکھتے, یہ زیادہ تر باہر کے لوگ ہی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ ایرانی گروپس جاتے ہیں, لبنان سے آتے ہیں, کہاں کہاں سے آتے ہیں دنیا کے لوگ, وہ زیارتیں کرتے ہیں, ورنہ خود مقامی لوگوں میں کوئی بہت بڑی اہمیت کی حامل شخصیت نہیں ہے حجر ابن عدی. لیکن حجر ابن عدی کی قبر کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ انوالومنٹ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے لبنانی, اور وہ ہوا, ریئیکشن دکھایا ہے سید حسن نصر اللہ نے, ریئیکشن دکھایا ہے اس کا. ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اب یہ ریڈ لائنز ہیں جنہیں کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ادھر کچھ نہیں کہا, کیونکہ پتہ تھا کہ اگر یہ اس بہانے سے آنے کی بات کریں تو ہم اس کو دنیا میں بہت استعمال کر سکتے ہیں, اٹھائیں گے. بہت ٹیکنیکلی بہت زبردست جملہ کہا ہے. مجھے ابھی تک وہ بات ملی نہیں جو میسیجز میں چل رہی ہے, مجھے وہ بات ابھی تک نہیں ملی ہے جو میسیجز میں لوگوں نے چلائی ہے کہ کہا کہ اگر حرم کو کچھ ہوا تو ہم آ جائیں گے. لب سید حسن نے دھمکی دے دی ہے, وارن کر دیا ہے, یہ میں نے ابھی تک وہ نہیں پایا. ہاں جو میں نے دیکھا ہے اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, جو سید حسن کے منہ سے میں نے خود سنا ہے, یعنی میڈیا میں نے خود دیکھا ہے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے, شام کی حکومت سے کہا ہے, ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے جولان کے محاذ کو کھولیں. یہ بات کی ہے کہ جولان کے محاذ کو کھولا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جولان آپ کا ہے, آپ کا قانونی حق ہے, اگر آپ اس کی آزادی کی بات کریں اور وہاں پر نئے محاذ کو کھولیں اسرائیل کے ساتھ, تو پھر ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے مقاومت بناتے ہیں, وہی مقاومت الاسلامیہ کے جس نے جنوبی لبنان کو آزاد کرایا ہے. ہم آئیں گے, ٹریننگ دیں گے باقاعدہ شامیوں کو, شام کے لوگوں کو, نوجوانوں کو ٹرین کریں گے تاکہ وہ اسرائیل سے ٹکرانے قابل بن جائیں. یہ محاذ کھولنے کی بات کی ہے سید نے, اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے, اس سے زیادہ بڑی دھمکی ہے یہ کہ جو اب دی ہے, اور انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے, بہت جلدی جواب دے دے گی شامی حکومت. اس میں صرف ایک مسئلہ ہے, وہ رشیا کی رضامندی کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک غیر مشروط حمایت اگر کسی ملک نے شام کی حکومت کی ہے تو وہ ملک ہے روس, کہ جو ابھی تک ساتھ دے رہا ہے, یہ روس ساتھ دے رہا ہے, پوٹن ساتھ دے رہا ہے, ابھی تک دے رہا ہے. میزائل کے اوپر آخری معاملہ اٹک گیا ہے کہ 300 نامی میزائل کے جو طے ہو گیا تھا کہ شام کو دے دیں گے, ابھی جا کے روکنے کی کوشش کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکن وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اور ابھی 2-3 دن پہلے نتھن یاہو وہیں پر تھا, اسرائیلی وزیر اعظم, یہ سارے کے سارے پہنچے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے اس کینسل کروائیں اس بات کو. تو بہر کیونکہ ابھی بشار کی حکومت کا ساتھ یا بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں رشینز, اس لیے ابھی رشینز کو تھوڑا سا اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جولان کے محاذ کو کھولا جائے, مقاومت یا رزسٹنس جو ہے وہ عوامی ہو, اور وہ سب تربیتی یافتہ حزب اللہیوں کے ہاتھوں ہوں, لبنانیوں کے ہاتھوں ہوں, تو یہ بھی کھلنے والی بات ہے. یہ بھی محاذ جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگر یہ کھل جاتا ہے, اگر یہ دروازہ کھل جاتا ہے, تو آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ہے حزب اللہ نے, ایک ایک کر کے اسرائیل کے بھاگنے کے تمام دروازے بند کر رہے ہیں. جو اصل بات ہے نا وہ یہ, یہ ملک شام, یہ ہر قیمت پر اسرائیل کو چاہیے. اس لیے ترکی جیسا ملک کہ جو دیکھ رہے تھے آپ آہستہ آہستہ اسلامی دنیا میں ایک اچھا مقام حاصل کر رہا تھا, یہ اردوغان, یہ رجب طیب اردوغان اچھی اچھی باتیں کر کے پوری دنیا کے اہل سنت دنیا کے کم سے کم بہت سارے نوجوان و مجاہدین کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا. اس نے دو ٹوک اسرائیل کی مخالفت کر دی, شمون پیرس کے ساتھ مقابلہ باقاعدہ تو مہمے ہو گئی اس کی. اس کے بعد اس نے باقاعدہ اس مرمر جو غزہ کی طرف گیا تھا فریڈم فلوٹیلا کے نام سے جو نکلا تھا ایک گروہ جو کشتی گئی تھی اس پہ جو 11 شہید ہوئے تھے خود ترکی کے لوگ, اس نے بڑا سخت بیان دیا تھا اردوغان نے کہ معافی مانگنی چاہیے اسرائیل کو. تو بہرحال اسرائیل سے مخالفت کر کے اردوغان نے اپنا ایک اچھا مقام بنا لیا تھا, اور آہستہ آہستہ حقیقت میں سعودی عربیہ اسلامی دنیا میں اپنا مقام کھوتا جا رہا ہے. انہیں ایک نیا مقام چاہیے, ایک نیا ملک چاہیے کہ جس کا مقام اتنا ہو کہ عرب دنیا کے مسلمانوں کو اور دنیا کے مسلمانوں کا عمومی طور پہ ہم کہیں کہ ایک انقلابی ملک اور موجود ہے, آپ کیوں ایران کی طرف جاتے ہیں, کیوں لبنان کی طرف جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کا ایک ان کو آئیڈیل ملک چاہیے تھا, اور وہ بنا بھی رہے تھے, اس آئیڈیل ملک کی طرف باقاعدہ چل بھی رہا تھا, لیکن ترکی جیسے ملک کو تیار کرتے کرتے ایک دم انہوں نے اس جنگ میں جھونک دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی چھوڑو, جو تقیہ تم نے کیا ہوا تھا ادھر کی باتیں کر رہے تھے, چھوڑو کود جاؤ, شام چاہیے, کود گیا سعودی عربیہ, باقاعدہ کود گیا قطر, باقاعدہ کود گیا. یعنی یہ تین ملکوں نے ڈائریکٹلی حمایت شروع کر دی, اور پوری عرب دنیا کے مجاہدین یہاں پر آنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, شام ہر حال میں اسرائیل کو چاہیے, اس کے پاس اپنی بچت کا صرف ایک ہی دروازہ بچتا ہے خشکی کا, اور وہ ہے شام. سید حسن نصر اللہ نے پہلے سمجھتے تھے اس پوائنٹ کو، پہلے سے بات پتا تھی، لیکن بہرحال چاہتے یہ تھے کہ حقائق کھلیں، کون عرب دنیا میں، مسلمان دنیا میں واقع اسلام اور مسلمان اور مجاہدین کے ساتھ ہے، یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے، اس لیے اتنا ٹائم لیا، یہ لینا ضروری تھا تاکہ دنیا کے آنکھیں کھلیں، اور کھل گئی ہیں، خدا کا شکر ہے. انقلابات کے بعد بننے والی عرب دنیا کی حکومتوں میں، اگر کہیں کسی جگہ پر آپ کو جھول نظر آ رہا حکومتوں میں، تو عوام میں وہ جھول نہیں ہے. ابھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اب جیسے مرسی سوچ رہا ہے مصر کے اندر، اب ویسے اس کی عوام بھی سوچ رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. وہ ابھی تک اسی اسپیڈ پر ہیں، اسی انقلابی ڈگر پر باقی ہیں، کہ جس پر الحمدللہ جنہوں نے سٹارٹ لیا، جہاں سے سٹارٹ لیا، جہاں شروع ہوئے تھے. اب اس شام کے محاذ کے بعد عوام کی آنکھیں اور کھلی ہیں، دنیا کے اندر اور زیادہ باتیں واضح ہوئی ہیں. اب جب لبنانیوں اور حزب اللہ نے اس محاذ کو کھولنے کی بات کی ہے، تو یہ بہترین نقطہ تھا کہ جہاں سے اسرائیل کو دھمکی دی جا سکتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا اس وقت پڑوس میں، یعنی اسرائیل نے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر غزہ میں بھی اور قدس کے اندر بھی، شہر قدس کے اندر بھی بہت زیادہ زمینوں کو ہتھیا لیا ہے اور اپنی آبادیاں شروع کر دی ہیں. نو آبادیات کاری جو لفظ استعمال ہوتا ہے، نیو کالونیز بنانے کا کام جو شروع ہوتا ہے، وہ پھر شروع ہو گیا ہے. اور وہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے کہ دنیا لگی ہوئی ہے شام اور مصر اور صومالیہ، جہاں جہاں بھی ایشوز چل رہے ہیں، ہم اپنا کام کر گزرتے ہیں. تو بہرحال بہترین وقت پر، بہترین جگہ پر، بہترین مناسبت، صحیح مناسبت سے سید حسن نصر اللہ نے موضوع اٹھا دیا ہے کہ جو دنیا کے اندر اس وقت ایک بار پھر اسرائیل کی جان نکل گئی ہے، اس نے پھر دوبارہ سے دھمکی دینا شروع کر دی ہیں کہ یہ اگر ہوا تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. بہرحال وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. یہ جو لفظ استعمال کرتا ہے نا امریکہ، کہ اب ہم اس سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، سر یہ صرف باتیں. اسرائیل کہتا ہے اب ہم اس سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، یہ صرف باتیں. یہ جتنا خطرناک ہو سکتے ہیں نا، یہ ہو چکے ہیں. یہ جتنا زیادہ کھل سکتے تھے کھل چکے ہیں. یہ جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ کر نہیں سکتے. یہ ان کی اینڈ، یعنی ان کا آخری ہے بس. اب اس کے بعد ان کا زوال ہی شروع ہوتا ہے، ترقی نہیں ہوتی. اب ان کا زوال شروع ہوتا ہے، جو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ وہ شروع ہو چکا ہے. 45 منٹ 40 منٹ ہم نے گفتگو کر لی ہے، اب اگر سوالات ہیں اس موضوع پہ تو وہ کر لیں. آرگنائزیشنز کے لحاظ سے اس طرف النصر کے نام سے آپ کو معلوم ہے جو سب سے زیادہ اس وقت خطرناک گروپ ہے شام کے اندر لڑنے والوں میں، وہ النصر ہے. بولے اس کا نام عربی میں النصرہ لکھا جاتا ہے، تو وہ یہاں نصرت نصرت کے نام سے معروف ہوا ہوا ہے، لیکن اصل میں النصر ہے جو اس طرف سے ہے، جو سعودی عربیہ نے آخری گروپ بنایا ہے اخوان کے ناکام ہونے کے بعد، القاعدہ کو چھوڑ کے، اور جس پر وہ توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ملک ہے. اس طرف چلے جائیں تو بہت سارے گروہ چھوٹے چھوٹے بنے، عوامی بنے، لبنان کے اندر بنے، ایران کے اندر لوگوں جوش چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، اسی طرح عراق کے لوگوں نے بھی بنایا ہے. لیکن یہ ابھی تک زیادہ تر جو ہے نا سوشل میڈیا پر رہی ہیں، ابھی تک جو ان کی اہمیت ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر رہی. یہ ابھی میدان، عملی میدان کے اندر کودے نہیں، کوئی بھی گروہ نہیں کودا. اس کی وجہ شام کے لوگوں کو ابھی ضرورت نہیں ہے، یعنی لبنانی نے بھی کہا ہے کہ ہم آتے ہیں، فلاں نے بھی کہا ہے کہ ہم آتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں کی آرمی نے منع کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ سارے جتنے بھی گروپس ہیں بند ضرور رہے ہیں شام کی، اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد، یعنی حرم کو نہ گرایا جائے کے لیے اس العباس کے گروپ کی بات ہوئی ہے، کس طرح کا گروپ تیار کر لیا انہوں نے کہ جناب زینب کے حرم تک نہ پہنچیں. لیکن یہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہی ہیں، ابھی ان کا کوئی زیادہ عمل یا پریکٹیکل عمل دخل علاقے میں نہیں ہے. نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے، اس کی کوئی زیادہ نہیں. عراق کے اندر گروپ بنائے ایک، بس جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ 20,000 لوگوں نے تشیع کو قبول کر لیا ہے، یہ ابھی تک ابنا کی خبر ہے. اس کے اوپر میں نے کسی اور فارسی یا ایرانی میڈیا کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. صحیح ہے کہ ابنا بھی ایران سے ہی چل رہا ہے، لیکن یہ کہ اردو میں ہی خبر کو دیکھا میں نے, ابھی تک کسی اور زبان میں اس خبر کو نہیں دیکھا, اس لیے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن جو تبدیلی ہے مصر کے اندر, یعنی اس وقت ہم ایک کانفرنس, آپ کو پتا ہے کہ علماء کی کانفرنس ہوئی ہے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے, ایک کانفرنس ہوئی ہے ایران میں جہاں دنیا کا اور خصوصاً اسلامی دنیا کے عالم اور علماء جمع تھے. 80 ممالک سے ویسے آئے ہوئے تھے لیکن اسلامی دنیا کے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے. علماء کے اندر سب سے زیادہ تعداد مصریوں کی تھی. ہمیں کب پتہ چلا کہ جب میں بھی اس میں تھا, اتفاق سے پہنچ گیا تھا, کسی اور کام سے گیا تھا لیکن کانفرنس شرکت کی تھی. جب ہم پہنچے آغا جوادی عملی کے پیچھے نماز پڑھ لیں, دو دن کے بعد کانفرنس ختم ہونے کے دوسرے دن ہم پہنچے آغا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, تو ہم پاکستانیوں کے ساتھ تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی اور کانفرنس بھی ہے یہاں پہ. تو ہمیں بتایا کہ آپ کانفرنس روم میں چلیں, آغا جوادی عملی لیکچر بھی دیں گے. جب ہم اس لیکچر روم میں پہنچے, اس کانفرنس روم میں پہنچے, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے کرسیوں پر علماء بیٹھے ہوئے, کوئی بھی اس میں شیعہ نہیں تھا. تو جب بات چیت شروع ہوئی ہم بھی بیٹھ گئے, بات چیت شروع ہوئی آگے بیٹھ گئے, آغا جوادی عملی آگے بیٹھ گیا, پھر بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ سارے مصری تھے. ایک سومال کا تھا اور ایک شاید تیونس کا تھا, یعنی ان 20 آدمیوں میں سے یا 22 آدمیوں میں سے سب مصری علماء تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا یہ ٹائم ہے کہ ہم دو دو منٹ تین تین منٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں, چار پانچ آدمی کوئی سوال ہے تو کر لیں پھر آگے جواب دے دیں گے. دو دو تین تین منٹ چار پانچ آدمیوں نے گفتگو کی ہوگی, لیکن جناب کمال گفتگو تھی. وہ مصری تھے علماء, کمال باتیں تھیں, یعنی وہ باتیں نہیں ہیں جو اس وقت عالم اسلام دنیا بظاہر جو میڈیا میں شو ہو رہی ہیں وہ نہیں تھی, بڑے حقائق پر مشتمل باتیں تھیں کہ بھائی اتحاد کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. وہ واقعات دلائل دیں ہمیں کہ جب بہت شروع میں رسول خدا کے بعد ہی فرقہ واریت ہو گئی تھی تو آئمہ نے اس کو, یعنی اس طرح کے سوالات تھے کہ مجھے بڑی حیرت و خوشی ہو رہی تھی کہ یہ بہت ہی گہرائی میں جا کے مطالعات کر رہے ہیں اس وقت, کیا کہ جوادی عملی سے اس طرح کی باتیں مانگ رہے ہیں. بہرحال وہ 15 منٹ 20 منٹ چلا سلسلہ, پھر آغا نے گفتگو شروع کر دی. آغا کی گفتگو کے بعد آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے بولے ہیں آغا صاحب عربی زبان میں, انہوں نے ان کے سارے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور اپنی بات بھی پہنچائی. اس کے فوراً بعد جو ریئیکشن تھا نا ان 20 آدمیوں کا, 20 علماء کا, وہ یہ تھا کہ یہ تسنیم جو آپ نے فارسی زبان میں تفسیر لکھی ہے یہ کس وقت ہمیں عربی زبان میں ملے گی. یعنی یہ مطالبہ تھا پہلا ان کا کہ ہمیں اپنی دنیا کے اندر اتنی گہری بات قرآن سے کبھی بھی نہیں سننے کو ملی, یہ سب کہاں پر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں عربی زبان کے اندر یہ اپنا فارسی زبان میں تفسیر میں کہہ چکا ہوں اور اس کی کئی جلدیں اس وقت آ چکی ہیں تسنیم. یعنی ہمارے پاس آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ مضبوط اور بھاری تفسیر تفسیر المیزان ہے محسن طباطبائی, اور اب اگر کوئی تفسیر اس کا مقابلہ یا بلکہ کہوں گے کچھ تھوڑا سا اوپر نکل رہی ہے تو وہ تسنیم ہے کہ جو فارسی زبان میں مکمل ابھی نہیں ہوئی ہے. 14 سال کا وقفہ, 14 سال ہو گئے اس پہ کام ہوتے ہوئے, 14 سال اور وہ ابھی پوری تفسیر لکھی نہیں گئی ہے. سوالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا خصوصاً مصر کے لوگوں میں تبدیلی بہت بڑے پیمانے پر ہے. وہ خبر 100% سچی بھی ہو سکتی ہے, بھائی کہ میں نے نہیں پڑھی, لیکن ان علماء کی باتوں کو اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ تقریباً نتیجہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں وہاں پر آ رہی ہوں گی, ایسے بڑے بڑے حادثات واقعات وہاں پر ہو رہے ہوں گے, قوی امکان ہے. جہاں تک بات رہی کہ شام کے واقعات اور امام زمانہ علیہ السلام سے اس کا ربط دیا سکتے ہیں یا نہیں, اگر اس کو آپ منفی لیں, کیا مطلب, مطلب یہ کہ اگر یہ شکست کی طرف جائے شام تو پھر زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے ان حادثات اور واقعات سے جو لکھے گئے کہ آخری زمانے میں ہوں گے اور پھر امام آ جائیں گے. اگر یہ ہارنے کی طرف جائے, اگر یہ شام شکست کی طرف جائے, لیکن ابھی یہ شام شکست کی طرف نہیں جا رہا, نہ یہ ہماری خواہش ہے, نہ حزب اللہ لبنان کی خواہش ہے, نہ پاکستان مسلمانوں کی خواہش ہے, نہ حزب اللہ لبنان کی خواہش ہے, نہ ایران کی خواہش ہے, نہ ولی فقیہ کی خواہش ہے. وہ سب اس وقت ایران شام کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب یہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ جو مجاہدین دنیا سے لائیں, ایک بہت بڑا مسئلہ جو دنیا میں پیدا ہونے والا ہے, اس کو بھی میں بات آپ کے میڈیا میں پہلے کر چکا ہوں, وہ جب یہ مجاہدین بیکار ہو جائیں گے نا, جیسے یہاں ہوئے تھے جب آپ نے افغانستان کے اندر حکومت بنا لی, مجاہدین کہاں جائیں, تو آپ نے کہا مارو, اٹھاؤ مشرف کو لے آئے, مشرف مارو, اس کو بھی کہا مجاہدین مارو, انہوں نے کہا مجاہدین مارو, پہلے تم ہی لوگوں نے ان کو استعمال کیا, ان کو مجاہدین بنایا, ان کو پوری دنیا سے لے کر آئے جہاد کے نام پہ, اب جب یہ کسی کام کے نہیں رہے کہا مارو, انہیں پہ بمباری ہو رہی ہے نا, یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں انہیں لوگوں پر ہو رہے ہیں نا, انہیں کی آبادیوں پر ہو رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے شادیاں کر کے اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں, جبکہ انہوں نے ایک الگ علاقے میں گھر بسائے تھے کہ چلو پاکستان میں بھی نہیں افغانستان میں نہیں ہے، یہ ہمیں علاقہ دے دو، بارڈر علاقہ تھا سارا، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ مارو، یہ نہیں چاہیے سارے. بہرحال یہی ایک مشکل یہاں ہونی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ہونی ہے. کچھ بھاگیں گے مصر کی طرف، کچھ بھاگیں گے سعودی عربیہ کی طرف، کچھ بھاگیں گے قطر کی طرف، کہ جو یہاں سے آئے ہوئے. ابھی سے یورپ کو پریشانی ہو گئی ہے، کیونکہ روز لکھا ہوا آتا ہے جرمنی سے اتنے مجاہدین ہیں، برطانیہ سے اتنے مجاہدین ہیں، پتہ نہیں فلاں ملک سے اتنے مجاہدین ہیں، ابھی پریشانی ان کو ہو گئی ہے. بہرحال تو ایک بڑی مشکلات پیدا ہونی ہے جب یہ جنگ رکے گی، کہ یہ سارے کے سارے جائیں گے کہاں، جو تم نے بنا لیے اپنے ملکوں میں واپس آئیں گے، تمہیں جینے نہیں دیں گے، یہ اتنی آسانی سے اچھی زندگی نہیں گزارو گے جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے. یہی کریں گے جو پاکستان میں کیا ہے انہوں نے، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہی سب کچھ تھوڑا عرصے بعد ان تمام ملکوں میں ہو رہا ہوگا، کہ جو آج مجاہدین کی سپورٹ کر رہے تھے، ان کو مجاہدین بنایا ہے انہوں نے. اگر ان کو نہیں بھیجنا کہ جو تجربہ کر چکے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو کوئی علاقہ دینا ہے. میرے ذہن میں جو بات آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں مجھے مستقبل میں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ترکی کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے جو بارڈر پر ہو شام کے، ہم اس کو اس طرح کا زون بنا دیں گے کہ جو نہ تمہیں ٹچ کرے، نہ ترکیوں کو زیادہ نقصان پہنچائے، نہ شامیوں کو نقصان پہنچائے. عالمی فوج کو ہم اس کے چاروں طرف لے آئیں گے، ان مجاہدین کو ایک نیا ملک دے دیں گے، لیکن وہ دینا آپ کو انہی دو جگہوں پر، یا لبنان اور ایران کی، لبنان اور شام کی بارڈر پر ہے، کیونکہ اردن نے صاف منع کر دیا، اس طرح کی ایک بات انہوں نے اردن سے کہی تھی، اردن نے منع کر دیا، ترکی نے بھی منع کر دیا ہے، لبنان بھی نہیں مان رہا ہے، شام تو مانے گا ہی نہیں، لیکن یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک آدھ خطہ طے ہو جائے اور ہم مجاہدین کو اس آزاد علاقے کے اندر پناہ لینے کے لیے چھوڑ دیں، اور کہیں گے یہاں اپنا ایک نیا ملک بنا لو. بہرحال اگر ایسی کوئی صورتحال بن گئی تو وہ پھر مرکز بن سکتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ سارا آخری مجاہدین جمع ہوگا، کہ جو امام زمانہ کے خلاف جنگ کرے گا. دیکھیے امام زمانہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہیں بھی تاریخ کے اندر انگریزوں کا ذکر نہیں آیا ہوا، یہودیوں کا ذکر نہیں آیا ہوا، یہ ساری باتیں تاریخ میں ہو گئی ہیں. مسلمانی ابو سفیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے مسلمان ہی گروہ جو باغی ہوگا، جو خوارج میں سے ہوگا، تو لگتا یہی ہے اس وقت جو مجاہدین کے نام پر بن رہا ہے. اگر ان کو کامیاب ہو گئے دینے میں کوئی ایک آدھ علاقہ ان بارڈرز کے اوپر، تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ حالات پیدا ہونے کا امکان ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آخری جنگ ہماری اس علاقے کے اندر ہونی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے انشاءاللہ کہ، یعنی عالم اسلام کے، پورا عالم اسلام کی خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس علاقے میں کامیابی ملے اور ہم یہاں پر دشمن کو شکست دیں. تو صرف بظاہر اس وقت کوئی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو رہا. بالکل یہی علاقہ ہے، یہی علاقہ ہے حلب، جو الپو، الپو کہلاتا ہے، معروف ہے الپو، حلب، حلب سے جو ترکی لگتا ہے، ویسے حمص سے بھی ترکی لگتا ہے، لیکن جو حلب کے علاقے سے ترکی لگتا ہے، اس علاقے کے زیادہ تر گاؤں کو، جس میں درعا نامی جو سب سے قریبی علاقہ بنتا ہے، اس علاقے کو یہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے صاف کر دیں سب کو، اور یہ علاقہ جو ہے نا مجاہدین کے حوالے کر دیا جائے، کوششیں جاری ہیں. شام پوری ترکی پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے اس علاقے کو. نہیں ابھی تو مجاہدین نے لے لیا واپس، ابھی تو شام نے واپس لے لیا ہے، شام کی حکومت نے سارا علاقہ واپس لے لیا ہے. اب یہ زیادہ تر ترکی کے بارڈر کے اوپر ہیں، حتیٰ کہ وہ راستہ ہی بند کر دیا جہاں سے اسلحہ آیا کرتا تھا. یعنی پرسوں، کل پرسوں ترسوں، تین چار دن جو کامیابیاں ملی ہیں لبنانی فوج کو، وہ یہی ملی، شام کی فوج کو یہی ملی ہے کہ انہوں نے وہ پائپ لائن روک دی ہے، وہ سارے راستے بند کر دیے کہ جہاں سے اسلحہ اندر داخل ہوا کرتا تھا. تو ابھی فی الحال ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ خطرہ اس علاقے کو ہے مستقبل میں، کیونکہ اگر طے کر لیا انہوں نے دینا ہے تو پھر وہ ساری آرمی اتاریں گے اپنی، یعنی ترکی جو ہے وہ کسی بھی علاقے، اپنے یعنی اس نے دیکھا وہ ان کو، وہ پھر ساری کوشش کرے گا کہ یہیں پر رکھے ان کو. کیونکہ جو ابھی ریحان علی میں جو دھماکہ ہوا ہے دو دن تین دن پہلے، اور وہ ریحان علی کا دھماکہ 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی بارڈر سے ترکی اور شام کو جو بارڈر ہے اس سے 7 کلومیٹر اندر ہے وہ، یعنی ترکی کی طرف ہے. لیکن کیا یہ رہے کہ وہاں کے دھماکے میں انہوں نے شام کی حکومت پہ لگا دیا کہ شام کی حکومت نے کیا ہے، لیکن جو تجزیہ نگار خود ترکی کے تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ریحان علی کا دھماکہ جو ہے یہ خود ہمارے ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو اب ان کو کہتے ہیں کہ جگہ دو، یعنی وہ مجاہدین جو سپورٹ کرتے رہے اندر سے، ترکی کے مجاہدین ہمارے ان مجاہدین کی جو جگہ لڑ رہے تھے، ان کا کہنا یہ کہ ان کو علاقہ دو، یہ دھماکہ اس لوکل گروپ نے کروایا ہے. یہ بات ان کے اپنے تجزیہ نگاروں نے کہی ہے، اور کل پرسوں بڑے پیمانے پر مظاہرے تھے اور دکان کے خلاف جو انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اب ہمیں اس کو بھگتنا ہے. وہ بارڈر یہ نہیں ہے، آزادی چاہتے ہیں، بالکل بالکل وہ کہتے ہیں ہمیں آزاد علاقہ چاہیے، وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں پی کے کے والے یا عبداللہ جیلان والے نہیں، ابھی یہ ربط آپس میں نہیں نہیں، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے اور وہ ٹاپ نیشنلسٹ ہیں، بالکل الگ الگ ڈفرینٹ، یعنی بالکل فکر ہے ڈفرینٹ ہے۔ کردی کو ترکی کو جگہ دے رہے ہیں، وہ اپنے قائد کو چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر عبداللہ اوجلان کو رہائی مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ کو بند کر دیں گے اور فوکس کریں گے پھر کرد کے علاقے پر جو عراق سے ملتا ہے، یہ وہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ وہ ہاں نیشنلسٹ ہیں، انہیں اپنا پورا کردستان چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران میں سب سے بڑا کردستان ہے اس وقت، یعنی اگر آپ حساب لگائیں گے تو تینوں اتنے بڑے نہیں ہیں جو شام اور عراق اور ہاں جنگ یہاں چل رہی ہے، جنگ یہاں چل رہی ہے عراق میں اور ترکی میں، شام والے بھی دبے ہوئے ہیں لیکن ایران والے تو بالکل ہی خاموش ہیں الحمدللہ، کیونکہ فیسلٹیز بہت دی گئی ہیں، لیکن بھارے نیشنلسٹ ہیں اپنے علاقہ خالی کرانے کے موڈ میں۔ بات ختم ہو گئی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ حماس نے آپ کو معلوم ہے کہ بہت برا رول پلے کیا ڈیڑھ دو سال پہلے، حماس بھی یہی سمجھی جیسے کہ عوام سمجھی تھی کہ یہ جدوجہد عوامی جدوجہد ہے اور بشار الاسد جو ہے نا وہ واقعا ظلم کر رہا ہے اپنی عوام پہ، اور یہ جا کے انہوں نے اپنے دفتر بند کیے دمشق سے اور قطر میں جا کے اپنے دفتر کھول لیے۔ بہت بہت ہی برا رویہ تھا جو شام نے جو حماس نے اختیار کیا، جس کے اوپر تنبیہ کیا ہے آپ کو پتا ہے ایرانی نے بھی اور لبنانی نے خصوصی طور پہ کہ یہ بہت غلط کیا آپ نے، آپ کو 30-35-40 سال سے اگر آپ کے اس جہادی سلسلے کو کوئی جاری رکھا ہوا تھا، سپورٹ کرتا تھا، جگہ دی تھی، زمین دی تھی، فوجی کیمپس دیے تھے، سپورٹ کیا تھا پوری طریقے سے، تو وہ شام تھا اور آپ نے چھوٹا سا شام پہ مشکلات آئیں تو آپ نے شام کو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت بہرحال بہت ہوا میں دھواں بہت بھر گیا تھا دماغ میں، جو لیڈرشپ ہے ان کی سیاسی خالد مشعل نے نہیں مانا۔ ویسے سنتے ہیں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ میں اختلاف ہو گیا تھا اس بات کے اوپر، اسماعیل ہنیہ راضی نہیں تھا، خالد مشعل چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اس نے کہا نہیں میں وہاں جا کے بناؤں گا، ترکی سے میرے اچھے روابط ہیں اور مجھے اخوان نے کہا ہے اور اخوان المسلمین کی جہاد ساری کوششیں اخوان المسلمین کی ہیں شام میں، انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ساتھ نہ دیں تو ہم چلے جائیں گے، یہ انہوں نے بہانہ بنایا، لیکن یہ ایک بہت برا کام تھا، بہت غلط اسٹیپ تھا جو اٹھایا گیا تھا، ان کو بھگتنا پڑا ان مسائل کو، انہیں بھگتنا پڑا کیونکہ آہستہ آہستہ قطر کے اندر ان کو محدود کر دیا گیا، ترکی نے کوئی بہت بڑا ساتھ دیا نہیں ہے، اب پھر دوبارہ سے آنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں کر پا رہے کہ آ کے شام سے دوبارہ سے، اس لیے وہ دوبارہ وسیلہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیے کہ ابھی آخری کانفرنس میں بھی آخری کانفرنس میں بھی حماس کا کوئی نمائندہ ایران نہیں تھا، یعنی نہ اسماعیل ہنیہ آ پائے، علماء سے فلسطینی عالم دین کوئی نہیں تھا اور خالد مشعل بھی نہیں آ پائے، وہ الا پہلے وہ اس طرح کی کانفرنسز چھوڑا کوئی کانفرنس نہیں چھوڑتے تھے۔ تو بہرحال ابھی تک انفلوئنس ترکی کا، سعودیہ کا، قطر کا ان پر باقی ہے کہ جو انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے غلطی کی ہے، تو اس وقت ان کا جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے حماس کا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ ہفتے ہوئے ہیں کہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ فلسطینیوں نے خود جو ہے وہ شام کے حق میں مظاہرے کیے ہیں، بہت پہلے سے کر رہے تھے لیکن میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو شامیوں کا۔ وہ فلسطین کے ایشو کی وجہ سے آپس میں اختلاف کر نہیں سکتے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ابھی بھی عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے، اسے یاد رکھیے گا، چاہے شام میں جو بھی ہو رہا ہو، حجر ابن عدی کی قبر کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو، ابھی تک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ اس فلسطین کے اوپر جب تک فلسطینی ساری طاقتیں جمع نہیں ہوتی نا، یہ آزاد نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب تک منافق بیچ میں رہتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ اسرائیل نکال لیتا ہے، بھائی اس سے معاہدہ ہو تو گیا ہے ہمارا، دنیا میں دکھا دیتا ہے بھائی اس سے تو معاہدہ ہو گیا، یہ تو راضی ہے، بھائی یہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں نا، اس لیے یہ بےچارے قربانیاں دیتے ہیں، حماس والے قربانیاں دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے الفتح کو، یعنی محمود العباس کو الگ نہ ہونے دیں، محمود عباس کو الفتح کو ساتھ رکھیں، یہ قربانیاں دیتے ہیں، اتنی قربانیاں جہاد اسلامی دیتی ہے حماس کو ساتھ رکھنے کے لیے، پتہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم الگ الگ ہو گئے تو ہم جائیں گے کہاں، بابا یہ مرج ہے بالکل یوں کر کے، فلسطینی عوام ایک دوسرے کے اندر بالکل اس طرح سے، یعنی اگر ایک جہاد اسلامی کا دوسرا حماس کا ہے، آپ دونوں آپس میں اختلاف کر جاؤ گے نا بھائی، نہ بچے گا جہادی نہ بچے گا حماسی، یہ اس کی غرب لگ جائے گا پیچھے، یہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس لیے اس ایشو کو، اتنا بھاری ایشو ہے جس پر اتنے بڑے وحدت کی اور قربانیاں دے کے وحدت کی ضرورت ہے، کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ کبھی آپس میں بھائی کے اختلاف نظر رکھتے ہیں لیکن کبھی برملہ نہیں ہونے دیں گے، اوپن نہیں ہونے دیں گے، بڑی قربانیوں کو اس لیے دیں گے کہ ہدف بہت بڑا ہے. اس لیے انشاءاللہ اس کو یہ سلسلے کو جاری رکھیں.